سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا.
بس اللہ کے ولی کے سامنے پوری طرح سے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا, حتی ظاہر کو مجھے اس کی بات غلط لگ رہی ہو, یہ کیا مرحلہ کہلاتا ہے؟ یہی مرحلہ کہلاتا ہے امتحان. اللہ نے جناب ابراہیم کو کئی مقامات پر آزمایا. بتوں کا توڑنا ایک مادی امتحان تھا, وطن سے بے وطن ہونا ایک مادی امتحان تھا, جس کو ہم کہیں گے فتنہ. جب آپ فتنے کے لیول سے کراس ہوئے تو اللہ نے آپ کو ابتلا کیا کلامات. جب کلامات نے آپ کو مبتلا کیا, بات کرنے کے لیے کلامات کے امتحان کا ایک حصہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی ہو. اب بیٹے کی قربانیاں مراد نہیں ہے, ہمارے سے بحث کی ہے کہ مراد یہاں پر بیٹے کی قربانی نہیں ہے, بات یہ کہ وہ محبت جو مانوی طور پر اندر ہے انسان کے وجود میں, اس کو قربان کر کے دکھانا ہے. بیٹا نہیں قربان کرتا, بلکہ کیا ہے, اللہ کے حضور کے سامنے تعمیر سرزم کرنا ہے. کہنے کے ان تمام امتحانوں میں وہ مقام کے جو حضرت ابراہیم کے لیے امتحان بن کر سامنے آیا, وہ کون سا مقام تھا؟ کہ وہ مقام تھا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جاتا تھا. یہ جب آگ میں پھینکنے کا مقام ہے, اب ہم بتائیں اگر اس کو غور سے دیکھیں تو کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں شاید ایزی لگتے ہیں, آسان لگتے ہیں, لیکن جو اس میں مبتلا ہوتا ہے, جو اس کے اندر انوالو ہوتا ہے, اس کے لیے وہ امتحان کسی اور کیفیت میں ہوتا ہے. کب لیا اللہ تعالیٰ نے امتحان جناب ابراہیم کا آگ میں؟ جب جناب ابراہیم کو آگ سے منجنیق تیار کر کے آگ میں پھینکا جانے لگا. آگ اتنی شدید تھی کہ لوگ نزدیک نہیں جا پا رہے تھے, لہذا شیطان نے ان کو کہا ایک منجنیق بناؤ اور اس منجنیق میں رکھ کے اس کو آگ میں پھینک دو. اب کچھ مرحلوں کا مرحلہ ہے, یہاں سے منجنیق پر ڈال کے جناب ابراہیم کو پھینکا گیا. اب آپ اس کو تصور کیجئے, یہ کام سارے کا سارا ودن سیکنڈ ہو رہا ہے کہ جناب ابراہیم اڑتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے ہیں. کتنا ٹائم لگا؟ کچھ سیکنڈز. ان کچھ سیکنڈز کے اندر اندر جناب ابراہیم جب آگ کی طرف جا رہے ہیں, جناب جبرائیل اور جناب جبرائیل نے آ کر پوچھا, جناب ابراہیم سے سوال کیا, کوئی ضرورت, کوئی حاجت, میں کچھ کر سکتا ہوں؟ اب دیکھیے مرحلہ کیا ہے. مرحلہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم یہاں تک جو راضی ہوئے ہیں اللہ کی رضا کے ساتھ, اب آگ میں پھینکے جا رہے ہیں, سامنے شہادت نظر آ رہی ہے. این اس مرحلے میں اللہ کا فرشتہ آ کر کہتا, میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ میرے جیسا کوئی ہوتا ہوں کہتا, بس اللہ نے میری قربانی قبول کر لی, میں کہتا ابھی مجھے بچا لے فوراً. لیکن جہاں یہ کہا جاتا مجھے بچا لے فوراً, تو مقام حاصل نہیں ہوتا جو ابراہیم کو حاصل ہوا. جناب ابراہیم امتحان کی کیفیت کیا, امتحان کی کیفیت یہ کہ جناب ابراہیم نے این اس وقت پہ جب اس نے کہا کہ تم ضرورت ہے, کہا ضرورت مند ہوں, کہا لیکن تیرا ضرورت مند نہیں ہوں, میری حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے. کہا پھر کس سے حاجت ہے؟ کہا پروردگار سے. تو کہا دعا بھی نہیں کرتے؟ کہا دعا اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ذات جو میرے ہاتھ سے زیادہ واقف ہے, وہ میرے ہاتھ سے زیادہ واقف ہے, جو میرے ہاتھ سے واقف ہے وہ میرا انتظام خود کرے گی. کہا جیسے ہی جناب ابراہیم نے توکل کے اس مقام کو اللہ کے سامنے اظہار کیا, اللہ نے آپ کو حکم دیا, یا نار کونی بردا و سلاما. ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلام دیا. اب یہ جو کیفیت ہے امتحان کی, جو ود ان سیکنڈ ہو رہی ہے, یہ وہ مقام ہے کہ جس کو سوائے اولیاء کے کوئی اور حل نہیں کر سکتا. یہاں ایمان کا وہ لیول چاہیے کہ جس کو سوائے اولیاء الہی خاص بندوں کے اس مقام تک کوئی نہیں پہنچتا. لیکن جب ہو جائے, اس مقام امتحان سے گزر جائے, تو پھر اللہ کیا کرتا ہے, اسے پاک کر دیتا ہے, اس کی تطہیر کرتا ہے. اب تطہیر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, پاک کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, امتحان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایک کامن بیہیویئر ہے, ہم جب مارکیٹ میں کچھ لے کر آتے ہیں تو اپنے پروڈکٹس کو پہلے چیک کرتے ہیں. چیک کرنے کے بعد وہ پروڈکٹ, دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر پروڈکٹ کو چیک کر کے مارکیٹ کو اتارا جائے, ایسا نہیں ہوتا. بعض چیزیں کنزیومر آئٹم ہیں, साइड इफेक्ट्स है, जो कुछ भी है, तो किस पे किया जाता है? सैंपल से। उनमें से जो सैंपल प्योर फॉर्म में आ जाता है, उस फॉर्म में कि जिसकी हम गारंटी ले सकते हैं, उसको हम मॉडल बना देते हैं। और मॉडल बनाने के बाद जो कुछ भी है, जो उसके मुताबिक यानी कि जैसा होता जाएगा, उसे हम मार्केट में उसकी वजह से कि इस जैसा है गारंटी के साथ मार्केट को उतारते जाते हैं। गाड़ी का वो सैंपल जो कि स्पीड और मुख्तलिफ चीजों के लिए चेक होता है, वो एक होता है। फिर उसके मुताबिक जो कुछ भी बनता है उसको उतारा जाता है गारंटी के साथ। हालांकि हमने पूरी तरह से चेक नहीं किया होता, लेकिन हमें उस सैंपल पर इतना एतमाद होता है कि हमने इसको चेक कर लिया है, जो इस जैसा होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमें यकीन है, जैसा कि हमने टेस्ट करने के बाद इत्मीनान हासिल कर लिया कि भी ऐसा ही होगा। अब अगर ये कैफियत समझ में आ गई है, तो अब अगर देखेंगे तमाम औलिया के अंदर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जिस वक्त मुमतहना कहकर पुकारा जा रहा है, उससे मुराद क्या है? जनाब ज़हरा को मुमतहना कहने का मतलब क्या हुआ? मुमतहना कहने का मतलब यह हुआ, और फिर वह वजह था कि लिमन तहना के साबरा, वो इम्तिहान जो लिया गया उसमें आपको साबित कदम पाया गया। इसका माना क्या है कि जिस भी इम्तिहान में परवरदिगार ने आपको मुब्तला किया था, जिस चीज का भी परवरदिगार ने आपसे इम्तिहान लिया था, उस इम्तिहान में अल्लाह ने आपको साबरा पाया, यानी क्या? आपको प्योर पाया है, आपको बिल्कुल पाक पाया है। लिहाजा अब परवरदिगार ये वो सैंपल है जिसके ऊपर परवरदिगार इत्मीनान कर सकता है। ये वाहिद सैंपल है पूरी कायनात में कि जिसको परवरदिगार ने टेस्ट करने के बाद वो यह सैंपल के तौर पर बना लिया है। लिहाजा जब इसकी प्योरिटी की बात आई तो क्या फरमाया? का इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ा अहलिल कर व युतहिरकुम तत्हीरा। अब ये जो मकाम तत्हीर थी, जो मकाम तत्हीर थी, इनमें से जो सैंपल सबसे ज्यादा प्योरिफाइड होगा उसको अल्लाह तत्हीर का मरकज बनाएगा। आयत उतारी थी, चादर के नीचे पांच लोग मौजूद थे, पैगंबर की जात भी थी, मौलाए कायनात भी मौजूद थे, सैयद शहादा भी है, इमाम हसन मुस्तफा भी है, लेकिन जब तत्हीर के मस्जिद पर इनका तारुफ कराने का मौका आया तो परवरदिगार ने क्या आवाज लगाई? का हुम फातिमा को व अबू हामा पकड़ हामा पर खुदा। क्यों जनाब फातिमा को मरकज बनाया? इसलिए कि ये वो टेस्टिंग सैंपल है कि जो फातिमा जैसा होता चला जाएगा, परवरदिगार उस पर यकीन की मंजिल रखता है कि ये सैंपल मेरा ये जो है जो फातिमा जैसा होता चला जाएगा वो मेरे लिए इत्मीनान बख्श है, वो है जिसको मैंने बड़े इम्तिहान कर लिया, वो वही करेगा जो ये करेगी। लिहाजा जहां पर तत्हीर को मरकजियत देनी थी वहां पर जनाब फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल किया गया। यही शायद वो रीजन है, वो रिवायत भी हमें यहां पर बेहतर अंदाज से समझ में आती है कि जब फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, मैं जमीन और आसमान को खत्म ना करता अगर मैंने तुझे खत्म ना करना होता, और ऐ मेरे नबी, मैं तुझे खत्म ना करता अगर मैंने अली को खत्म ना करना होता, और तुम दोनों लाना फातिमा लिमा खलक्तुकुमा, अगर मैंने जनाब सारा को खत्म ना करना होता तो तुम दोनों को खत्म ना करता। तो यहां पर की बात समझ में आने वाली होती है। बात लोग कहते हैं क्या जनाब सहारा सलामुल्लाह अलैहा का दर्जा इनसे अफजल है? नहीं, दर्जे में ये सब बराबर है। अल्लाह चाहता बताना ये है कि वो सैंपल जिसको मैंने टेस्ट करने के बाद उस पर यकीन किया है, वो साफ सदा हजरत सहारा किसी की नहीं है। लिहाजा जनाब साहब आप सवाल से जनाब कि ये जान अपनी खिलकत से पहले वो कौन से मराहिल है कि जिसमें इस जान को परवरदिगार ने आजमाया है, और वो मकाम मकाम कौन सा है? लिहाजा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फरमाया खुलक नूर फातिमा, खुलक नूर फातिमा कबल अन युखलक अल अर्ज व समावात। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नूर को उस वक्त खल्क किया गया जब न आसमान खल्क हुए थे न जमीन। کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا، اس وقت جناب زہرا کے نور کو خلق کیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ نے اس نور کا امتحان لیا، یعنی یہ جو قبل یخلقہ کی ہے اس سے مراد یہ ہے، اکثر عرفا نے جس کو توجہ فرمائی، علماء نے ارشاد فرمایا کہ قبل ان یخلقہ کی سے مراد آپ کی مادی خلقت، دنیا میں جو آپ کی خلقت ہے اس سے پہلے مراد ہے آسمانہ، یعنی کیا اس نوری کیفیت میں جب آپ کا نور موجود تھا، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک نور جس کو اللہ نے ان تمام انوار میں آزمانے کے بعد ایسا پایا کہ وہ اس پر یقین کر سکے، جناب زہرا کا نور ہے۔ لہذا اب ہوتا کیا ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس سیمپل کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ٹیسٹڈ سیمپل ہے، اسی کو محفوظ کیا جاتا ہے، اسی کو سب سے جدا رکھا جاتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، روایت کہہ رہی ہے کہ جب یہ فرمایا پیغمبر اکرم نے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نور زمین اور آسمانوں سے پہلے خلق کیا گیا، تو اب ایک کوسچن ہے اور یہ ذہن میں فوراً ہی آتا ہے، اگر موقع ملا انشاءاللہ آئندہ کی تقریروں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ فوراً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ نور جو زمین اور آسمان سے پہلے موجود تھا، ابھی زمین و آسمان نہیں بنی، تو پھر کیا وہ انسان نہیں ہے؟ فوری طور پر ایک سوال ہے نا۔ یہی مسئلہ ہمارے سامنے اس وقت آتا ہے کہ جب ہم پیغمبر اکرم کے لیے فرماتے ہیں کن تو نبیجن و آدم بین الماء والتین، میں نبی تھا جس وقت آدم آب و گل کے درمیان تھا، تو اب لوگوں نے اس پہ سوال اٹھایا، بعض لوگ کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں جب یہ اس وقت بھی نبی تھے، ابھی آدم بنے نہیں تھے، تو پھر یہ آدم کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور مختلف جگہوں پر یہ شبہ ڈالا جاتا ہے ذہنوں میں، اور پھر اس کے بعد ایک خاص طبقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام یہ آدم کی اولاد نہیں ہے، اور جب ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ آدم کی اولاد نہیں ہے، تو پھر سیکنڈ کوسچن فوراً آتا ہے کہ اگر یہ آدم کی اولاد ہی نہیں ہے، بس یہ انسان نہیں ہے، اگر یہ انسان نہیں ہے تو ہم ان کو فالو کیسے کریں؟ پھر تو ہمارے فالو کرنے کے لیے ہیں ہی نہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ان سے کہو کہ اچھا تو کیا صرف محمد و آل محمد ہیں جو کہ آدم کی اولاد نہیں ہیں، یا کوئی اور بھی ہے ایسا؟ تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، سارے کے سارے انبیاء یہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ آدم کی اولاد نہیں ہے، تو پھر حضرت ابو طالب کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ جناب عبداللہ کون ہے؟ جناب آمنہ کون ہے؟ یہ سب کون لوگ ہیں پھر؟ لہذا وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ پورے کا پورا سلسلہ معصومین کا، یہ الگ ہے، ہم الگ ہیں، ہم ان کی اولاد، یہ آدم کے سلسلے میں سے نہیں۔ اگر یہ آدم کے سلسلے میں سے نہیں ہے، تو پھر سادات کہاں سے آئے؟ سادات کون ہے؟ باقی جو انسان ہیں جو حضرت آدم یا دیگر انبیاء کی اولاد ہیں، وہ کہاں سے آئیں؟ سارے کے سارے انسان یا جناب آدم کی اولاد ہیں، یا اس کے بعد جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، تو یہ سب کہاں سے آئے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ لہذا یہ شبہ ڈالا جاتا ہے۔ اور اتفاقاً دیکھیے، شبہ آنے کی بات ہے، مقام ہے، جب ایک شخصیت یا ایک نور پہلے سے موجود ہے، اس کا پہلے ہونا اور دنیا میں اس کا بعد میں آنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا پیغمبر سے فوراً یہ سوال کیا گیا، لیست ہی یا انسیا؟ جیسے ہی پیغمبر نے یہ تعارف کرایا، انہوں نے کہا کہ کیا حضرت زہرا انسان نہیں تھی؟ دیکھیے، فوری طور پر ذہن میں آنا چاہیے۔ اب پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر نے جناب زہرا کے انسان ہونے کی نفی نہیں کی، نفی نہیں کی انسان ہونے کی، یہ نہیں کہا نہیں انسان نہیں ہے، انسان ہونے کی نفی نہیں کی، لیکن ایک صفت اضافی ساتھ بیان کر دی، کہ بل ہیا حوراء الانسیا، عام انسان نہیں ہے زہرا، انسان ہے لیکن عام انسان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حوراء الانسیا۔ کل انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی، کل سے اسی لقب پر جناب زہرا کے کہ حوراء الانسیا کا معنی کیا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن یہاں آج جو آپ کی خدمت میں بات پیش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہوا؟ خاص انسان ہے، عام نہیں ہے، ایک صفت اضافی ان میں ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کی نفی پیغمبر نے نہیں کی۔ اسی زمن میں انشاءاللہ گزارشات عرض کروں گا۔ انسان ہے، اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ صرف آج ہی عرض کر دوں کہ کوئی پہلے ہو وجود اور پھر بعد میں اس دنیا میں بعد میں ظہور کرے، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی عجیب چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اگر اپنے بارے میں گفتگو کریں، اپنے بارے میں سوچیں، تو خود ہمارا ایک وجود یہ ہے بدن، اور ہم پیدا ہوتے ہیں والدین پورے سلسلے سے، لیکن ایک ہمارا وجود وہ ہے جو عالم زر میں روحانی فارم میں پایا جاتا تھا. ہمیں یاد نہیں ہے لیکن پروردگار نے اس وقت روحوں کو خلق کر کے، تمام روحوں کو خلق کرنے کے بعد حتیٰ ہم سے پوچھا الستو بربکم، تمام روحوں نے مل کر کہا ہاں تو ہمارا پروردگار ہے. پھر ایک وعدہ ہے، پوری آیت قرآن مجید میں موجود ہے، میں تنگی وقت کی وجہ سے آیت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس آیت کو آیت زر کہتے ہیں، اس مقام کو مقام زر کہتے ہیں. آیے الست، آیے زر، یہ سارے کے سارے اسی نام سے مشہور ہے. آیت آیے الست میں کیا ہے، ایک مقام ہے، ایک زمانہ ہے جب اللہ نے تمام ارواح سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، اپنی ولایت کا عہد لیا. تمام مفسرین متفق علیہ ہیں، شیعہ سنی سب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ آیت زمانے، اس زمانے سے تعلق رکھتی ہے جس کو عالم زر کہا جاتا ہے. عالم زر پہلے تھا، تمام روحیں، اب اگر تمام روحیں موجود تھیں، میں بھی تھا، میرے والد کی روح بھی وہاں تھی، یہ روح پہلے وہاں پر موجود تھی ساری، تو دنیا میں میں آنے کے بعد کون ہے جی، میں تو وہاں پر آپ کے ساتھ تھا، بس آپ میرے والد نہیں ہیں. میرا بیٹا مجھ سے کہے جی ہم وہاں ساتھ تھے، ایک ساتھ تھے، تو پھر یہاں پر دنیا میں پھر کوئی نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے، اس لیے کہ سب ساتھ پائے جاتے تھے. نہیں، عالم زر میں پایا جانا ایک الگ بحث ہے، دنیا میں اللہ کس کو کس طریقے سے بھیجے گا یہ ایک الگ بحث ہے. عالم مادہ میں اللہ نے سبب اسباب علت و معلول اس سسٹم کو اللہ نے چاہا کہ دنیا میں کاز اینڈ افیکٹ کا جو سسٹم ہے یہ دنیا میں چلے گا، اور پھر جو کازز کریٹ ہوتی جائیں گی ان کا افیکٹ آٹومیٹیکلی دنیا میں ظہور کرتا چلا جائے گا. لہذا اگر میرے والدین کا پورا سلسلہ نہ ہو اجداد کا، تو میں وجود میں آ نہیں سکتا. جو اگر میرے اس سلسلے کے بغیر میں وجود آ جائے گا، وہ میں نہیں ہوں گا. لہذا اسپیسیفکلی اگر یہ بندہ چاہیے، تو وہ پورے کا پورا سلسلہ چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ان دی اینڈ افیکٹ کی صورت میں یہ بندہ سامنے آئے. لہذا اسی طرح سے اللہ نے چاہا ہے، اس کے اپنے کازز ہیں، اس پر انشاءاللہ کبھی دنیا زندگی میں فرصت رہی کہ کیوں اللہ نے اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ نبی کو سب سے آخر میں بھیجا، انشاءاللہ اس پر کبھی فرصت رہی عرض کروں گا. حکمت الہیہ ہے، تقاضا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے سب سے زیادہ افضل رسول کو سب سے آخر میں بھیجا. پیغمبر نے نفی نہیں کی، بلکہ کیا کہا، ہی ہورا الانسیا، ہورا انسیا، ایک انسانی حور ہے. اس سے مراد کیا ہے، چونکہ ہم ترجمہ معمولاً یہی کہتے ہیں انسانی حور، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ لقب، اس سے مراد کیا ہے یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کہ انسانی حور ہے، بس انسان ہے. اب جب تھی نور کی صورت میں تھی، تو انہوں نے پوچھا کیفا ہی ہورا الانسیا، کس یہ کیفیت کیا ہے؟ کہا کہ خلق اللہ عز و جل نورہا، اللہ نے حضرت کے نور کو خلق کیا قبل ان یخلق آدم، آدم کے خلق کرنے سے پہلے. ابھی آدم خلق نہیں ہوا تھا، یہ نور موجود تھا، ابھی زمین و آسمان نہیں تھے، یہ نور موجود تھا. تو فرمایا کہ اگر تھا نور، ابھی زمین و آسمان بھی نہیں بنے، کچھ بھی نہیں بنا، اینت کانت فاطمہ، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی کہاں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جناب زہرا کہاں تھی اس وقت، یہ نور کس کیفیت میں تھا؟ یہ نور، فرمایا فی حقت تحت ساق عرش. اللہ نے، اب یہ حقے سے مراد کیا ہے، عرش سے مراد کیا ہے، اس کی ساق سے کیا مراد ہے، ترجمہ کیا ہے، ایک ڈبے میں اللہ نے اس نور کو رکھا ہوا تھا اپنے عرش کے پائے کے ساتھ. اب عرش تخت نہیں ہوتا، تو جب تخت نہیں ہوتا تو اس کا پایا نہیں ہوتا، جب پایا نہیں ہوتا تو حقے سے مراد ڈبا نہیں ہے. یہ تمثیلات ہیں ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے. علماء فرماتے ہیں کہ اس ساری بحث سے جو چیز اللہ تعالیٰ کا نبی پہنچانا چاہتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے تمام انوار کو کائنات میں پھیلا دیا تھا، ایک نور تھا جس کو اپنے قریب رکھا تھا، سب سے چھپا کر رکھا تھا، اور وہ نور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نور. حضرت کے نور کو، بس میں نے عرض کیا، وہ نور جس کو اللہ نے ٹیسٹڈ فارم میں رکھا ہے، جس کو آزما لیا ہے، پھر اس کو، جب میں اپنی اصطلاح میں استعمال کروں گا، کہ اسے پھر اللہ نے مارکیٹ میں نہیں اتارا بلکہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا، فی حقت تحت ساق عرش، عرش کے پائے کے پاس ایک حقے میں محفوظ رکھا. کب تک محفوظ رکھا؟ جب تک پیغمبر کو دوبارہ معراج پر بلا نہیں لیا. معراج پر بلا کر عطا کیا. اور عطا کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ آخری پیغمبر کو ہی کیوں عطا کیا گیا؟ انشاءاللہ یہ مطالب ہیں جو کبھی فرصت رہی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن یہ نور جسے اللہ نے آزمایا ہوا ہے، اللہ کا آزمودہ، ٹیسٹڈ ہے، یقین ہے پروردگار کو اس کے اوپر. اور یہ وہ سیمپل، یہ وہ ٹیسٹڈ نور ہے کہ جو نور اس جیسا ہوتا چلا جائے گا، اس سے مشابہت پیدا کرتا چلا جائے گا، خدا کی قربت کی منزلوں میں اتنا ہی خدا سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا. اس اعتبار سے، اسی اعتبار سے، یہ جو اعتبار ہے حضرت زہرا کا، اسی سے وہ روایت اپنے معنی پیدا کرتی ہے کہ جہاں پر معصوم فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی خلقہ، ہم تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہیں، وجدتنا فاطمہ حجت علینا، اور جناب زہرا ہم سب پر حجت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ حجت ہے جس کو پروردگار آزما چکا ہے. یہ ٹیسٹڈ سیمپل ہے، یہ وہ ہے جس کا اللہ گارنٹی لے چکا ہے. لہذا جو ہم نہیں، حتی ائمہ مشابہت پیدا کرتے ہیں جناب زہرا سے، تو اللہ کے نزدیک مرکز تقرب اور مقام تقرب پر نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں. حتیٰ وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر یہ تمام کے تمام نور، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. لہذا عزیزان من، جس کے رتبے ہیں سوا، اس کی سوا مشکل ہے. وہ دروازہ جس کو پیغمبر اپنی شہادت کے آخری ایام میں مسلسل سلام کرتے رہے، وہ بیٹی جس کے استقبال کے لیے پیغمبر تمام قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، استشمام کرتے ہیں، جناب زہرا کی خوشبو کو سونگتے ہیں. اتنی مرتبہ پیغمبر نے یہ عمل انجام دیا کہ پیغمبر کی ایک زوجہ نے ایک دن پوچھ ہی لیا، آپ زہرا کو اتنا کیوں پیار کرتے ہیں، کیوں اتنا حضرت زہرا کو سونگتے ہیں؟ کہا، میں جب بھی جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں میں زہرا کی خوشبو کو سونگتا ہوں. زمین پر جنت کی خوشبوئیں جس وجود سے آتی ہیں وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نور ہے. اور اسی حیثیت کو لے کر بی بی اس دروازے کے پیچھے کھڑی تھی جس کو لوگ گرانے اور جلانے کے لیے آ گئے تھے. اس دروازے کو جلایا گیا، گرایا گیا، کیا کیا مظالم گزرے ہیں. مختلف روایتوں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں، لیکن عزاداروں، ایک خط ہے تاریخ میں کہ جو اس شخصیت سے منسوب ہے جس کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قتل سے منسوب کیا جاتا ہے. اپنی حکومت کے دور میں امیر شام کو اس نے خط لکھا، خط نہیں، گویا اعتراف ہے قاتل کا کہ میں نے کیا کیا، بنت نبی ہوں، میں نے کہا وہ ان ہوا کرے، مجھے علی کو لے کر آنا ہے، مجھے علی کو گرفتار کرنا ہے. کہا نہیں، میں تمہیں اندر نہیں آنے دوں گی. کہا، یہ کہنے کے بعد جناب زہرا نے دروازے کے دونوں پٹوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا، اس طریقے سے کہ حضرت کی انگلیاں دروازے کے باہر کی جانب ظاہر ہو رہی تھیں. یہ ظالم کہتا ہے کہ میں نے تازیانہ اٹھا کر جناب زہرا کی انگلیوں پر تازیانہ مارنا شروع کیے. اتنے تازیانے میں نے جناب زہرا کے ہاتھ پر مارے کہ آخر میں مجبور ہو کر بی بی نے اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیا. لیکن میں نے دیکھا کہ جناب زہرا ابھی بھی دروازے کے پیچھے کھڑی ہے. کہ میرے تازیانوں کی ضربت سے زہرا نے فریاد کرنا شروع کی. ارے اتنے دردناک انداز سے نبی کی بیٹی روئی ہے کہ ایک مرتبہ میرے قلب میں نرمی پیدا ہونا شروع ہوئی، لیکن اسی لمحے علی کا بغض دوبارہ میرے اوپر غالب ہوا. میں نے کہا اگر تم ہٹو گے نہیں میں دروازے کو آگ لگا دوں گا. لیکن جب جناب زہرہ ہٹی نہیں میں نے حکم دیا, لکڑیاں لائی گئی, دروازے کو آگ لگا دی گئی. چلتا ہوا دروازہ تھا, میری ٹانگ سے میں نے اتنی زور سے ماری تھی کہ دروازہ جدا ہو گیا. ارے زہرہ در و دیوار کے درمیان آ گئی, ارے جلدی ہوئی. اس کیفیت میں بھی زہرہ نے دروازہ نہیں چھوڑا, ارے میں نے اپنی تلوار کی نیام سے اتنی زور کی ضربت ماری کہ زہرہ کا پہلو شکستہ ہوا, زہرہ زمین پر گری, محسن شہید ہو گیا. کہا میں نے اس کے باوجود اندر جانا چاہا, میں نے دیکھا زہرہ پھر ایک مرتبہ اپنے تمام قد سے میرے سامنے کھڑی ہو گئی. ملون کہتا ہے ارے میں نے اپنی زندگی میں اتنی دلیر خاتون نہیں دیکھی جو اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی پورے قد سے میرے سامنے کھڑی ہو گئی. کہا جب دوبارہ میرے سامنے کھڑی ہوئی میں نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا, ارے پوری قوت سے میں نے زہرہ کے سیلی ماری. کہا مجھے آج تک زہرہ کے مکنے کے نیچے زہرہ کا گوشوارا ٹوٹنا آج بھی یاد آتا ہے, اتنی زور سے میں نے تماچا مارا, زہرہ زمین پر گر گئی. ارے میں نے اندر جا کر علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی, علی کے گلے میں رسی باندھ کر علی کو باہر کھینچ کر لے آیا. ارے اسی خلافت کے دور میں ایک اور صحابی رسول کو اس ملعون نے تماچا مارا, وہ زمین پر گر گیا اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا. اس نے پوچھا تجھے کیا چوٹ زیادہ لگی ہے جو تو رو رہا ہے؟ اس صحابی نے پلٹ کر کہا ارے اپنے لیے نہیں رو رہا, تیرا تماچا لگا, مجھے آج محسوس ہوا تو نے کتنی طاقت سے جناب زہرا کو تماچا مارا. الا ولعنة الله على القوم الظالمين بس يعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الرحمن اسم القصر سبار بار الرحمن قبول منظور فرما. بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا منتقم حقیقی حضرت زہرا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا محبین حضرت زہرا, شیعان حضرت زہرا دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, حاضرین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما, خصوصاً شیخ ابراہیم زکزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں محبین حضرت زہرا باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, بالخصوص یمن کے, شام کے, نائجیریا کے, بحرین کے جو مومنین ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, کشمیر, فلسطین, میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما, تکفیری قوتوں, استعماری استکباری قوتوں کو, دین دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا جتنے بھی ہمارے علماء مراجع اعظام ہیں بار الہ سب کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی حزب اللہ, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ, انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.